بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجنہ مائلہ ضلع کراچی کی طرف سے سیرت نبوی پر شائع کردہ کتاب اصحاب فیل، تحریر محترمہ حور جہاں بشرا داؤد صاحبہ. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. ملک یمن پر ذو نواس حمیری بادشاہ حکومت کرتا تھا. یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائیوں کا شدید دشمن تھا. ایک دفعہ اس کو بے پناہ غصہ آیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ملک کے 20,000 عیسائیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا. ان میں سے ایک شخص 2 سالبان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور بچتا بچاتا قیصر روم کے پاس پہنچا. وہاں جا کر تمام احوال سنایا اور فریاد کی کہ اس قتل عام اور ظلم کا بدلہ لیا جائے. قیصر خود عیسائی تھا، اس لیے اسے بہت غصہ آیا. اس زمانے میں 2 حکومتیں بڑی مشہور تھیں اور بہت طاقتور. ان کے قبضے میں دنیا کے بیشتر حصے تھے، اور جن حصوں پر ان کی براہ راست حکومت نہیں تھی، ان کی قوت کی وجہ سے وہ ان کے اطاعت گزار تھے. نمبر 1 روم کی حکومت، جو قیصر کی سلطنت تھی. 2 ایران کی، جو کسرا کی حکومت کہلاتی تھی، جیسے آج کل روس اور امریکہ ہیں. اور دنیا کے بیشتر ملک اور قومیں ان کی طاقت کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتی ہیں. اس وقت بھی بالکل ایسا ہی تھا. ان دونوں حکومتوں قیصر و کسرا کی اکثر لڑائی رہتی تھی، جیسے آج کل بھی امریکہ اور روس میں ناراضگی چلتی رہتی ہے. ان لڑائیوں کی وجہ سے قیصر روم سال کا زیادہ حصہ شام میں گزارتا تھا. جب یہ عیسائی 2 سالبان ملک شام میں قیصر کے پاس فریاد لے کر گیا، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھ کر دیا کہ عیسائیوں کے قتل کا بدلہ لو. اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے. شاہ نجاشی نے 2 جرنیلوں اریات اور ابرہا بن الصباح کی نگرانی میں یمن پر فوج کشی کے لیے لشکر بھجوائے. جب یہ لشکر یمن میں پہنچا، تو اس نے حمیری بادشاہ پر حملہ کر دیا. بڑے زور کی لڑائی کے بعد یمن کی حکومت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. وہاں عیسائی حبش حکومت قائم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اریات اور ابرہا میں اختلاف پیدا ہو گیا. کوشش کے باوجود صلح نہ ہوئی اور دونوں جنگ پر آمادہ ہو گئے، لیکن ابھی ان میں قومی غیرت باقی تھی. اس لیے خیال پیدا ہوا کہ لڑائی آپس کی ہے، بلا وجہ فوج کو ٹکرا کر جانے کیوں ضائع کریں. پھر اس لڑائی کے نتیجے میں نجاشی کی حکومت بھی کمزور ہوگی اور دشمن کو فائدہ پہنچے گا. چنانچہ دونوں نے آپس میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس طرح کہ جو دوسرے کو مار دے گا وہ فاتح ہوگا اور حکومت کا حقدار بھی. اس طرح ابرہا اور اریات ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ گئے. اریات نے نہایت چابک دستی سے ابرہا کے سر پر وار کرنا چاہا، مگر وہ اس کے چہرے پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا ایک حصہ یعنی گال اور ناک بری طرح زخمی ہو گئے. اس دوران ابرہا کے غلام نے اپنے آقا کی محبت کی وجہ سے پیچھے سے ریات پر خنجر سے وار کیا اور اس کو ڈھیر کر دیا. زخم بہت گہرے تھے، جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے، لیکن ابرہا کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بگڑ گیا. اسی وجہ سے اس کا نام ابرہ الاشرم پڑ گیا اور وہ یمن کا واحد حکمران تھا. جب شاہ نجاشی کو اس واقعہ کا علم ہوا، تو اسے سخت دکھ پہنچا کہ ان دونوں جرنیلوں نے کیا کیا. اس نے قسم کھائی کہ اریات کا بدلہ ابرہا سے لیا جائے گا. اس زمانے میں جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اس کی پیشانی کے بال کھینچے جاتے تھے، چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ ابرہا کے بال کٹوا کر اس کے ملک میں پیروں تلے روند ڈالوں گا۔ جب یہ خبر ابرہا کو ملی تو اس نے اپنے سر کے بال کٹوائے اور یمن کی مٹی سے بوری بھر کر بادشاہ کی خدمت میں دونوں چیزیں بھیج دیں، ساتھ ہی کہلوایا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق بال بھی حاضر ہیں اور مٹی بھی، جو چاہے سلوک ان سے کیا جائے۔ میں اپنے فعل پر شرمندہ ہوں، مگر قصور ہم دونوں کا تھا۔ اگر میں مارا جاتا تو وہ حاکم ہوتا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، وہ بھی آپ کا غلام تھا اور میں بھی، اس لیے اس غلام کو معاف کر دیا جائے، یہ ہمیشہ آپ کا مطیع اور فرما بردار رہے گا۔ شاہ نجاشی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ فطرتاً نیک اور شریف آدمی تھا، اس نے ابرہا کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہم تم کو یمن کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اس خبر کے ملنے پر ابرہا نے خوشی کے اظہار اور عقیدت کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ایک شاندار گرجا بنائے گا۔ چنانچہ اس نے گرجا بنانے کے لیے دور دور سے انجینئر بلوائے، قیمتی لکڑی اور بہترین رنگ ساز جمع کیے، جنہوں نے ایک انتہائی بلند اور عالی شان گرجا کی تکمیل کی۔ یہ گرجا اتنا بلند تھا کہ جب اس کو دیکھا جاتا تو ٹوپی گر جاتی تھی، اس وجہ سے عربوں نے اس کا نام قلیس رکھ دیا۔ عربی میں کلاہ کو کلنسوہ کہتے ہیں۔ ابرہا نے گرجا بنانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس عالی شان گرجا کی پرستش کریں۔ اپنی اس تمنا کا اظہار اس نے شاہ نجاشی سے بھی کر دیا۔ جب عرب کے لوگوں کو ابرہا کی خواہش کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیا بات ہوئی، مانا کہ اس نے اپنے گرجے کو خوبصورت بنایا ہے، اس میں قیمتی لکڑی کثرت سے استعمال ہوئی ہے، رنگ اور روغن کا کام بھی اچھا ہے، پھر وہ اونچا بھی بہت ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس مقدس گھر سے منہ موڑ لیں۔ یہ گھر ہمارے آباؤ اجداد کی قربانیوں کی نشانی ہے، ہماری قوم کے اتحاد کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر سے بہت سی عظمتیں اور برکتیں بھی تو وابستہ ہیں، پھر ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ساتھ ہی ان کو یہ احساس بھی ہوا، اس طرح تو خانہ کعبہ کی عظمت پر حرف آئے گا۔ یہ کوئی پہلا گرجا نہیں بنا کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا میں تو ہزاروں گرجے تھے، ایبیسینیا میں بھی تو اس سے بڑے، اس سے زیادہ عالی شان گرجے تھے، پھر یمن تو اس کے ماتحت تھا۔ رومن حکومت جو قیصر کی سلطنت کہلاتی تھی بہت طاقتور مضبوط تھی، اس میں بھی ہزاروں گرجے تھے، حبشہ بھی اس کے ماتحت تھا، مگر اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ جب عرب قبائل کے سرداروں نے غور کیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ خانہ کعبہ کی ہتک ہے، اس طرح وہ عربوں کے اتحاد و اتفاق کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تو وہ جوش میں آ گئے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، مگر خانہ کعبہ کی ہتک ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اور جب انسان بہت زیادہ جوش میں آ جائے تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، بالکل ایسا ہی ایک جوان کے ساتھ ہوا۔ یہ بنو فقیم کے قبیلہ نساح کا فرد تھا، آج دنیا کو اس کا نام معلوم نہیں، مگر اس گھر کی خاطر جو اس نے نادانی میں حرکت کی وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ وہ سن آ گیا، پھر گرجے کے محافظوں سے ملا اور ان سے کسی نہ کسی طرح وہاں رہنے کی اجازت لے لی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ رات کو عین گرجے کے اس مقام پر پہنچا جو عبادت کے لیے مقرر تھی، وہاں اس نے نجاست پھیلا دی اور خود بھاگ آیا۔ صبح جب صفائی ہونے لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عین عبادت کی جگہ پر پاخانہ پڑا ہے۔ لوگوں نے جلدی سے افسروں کو اطلاع دی، افسروں نے ابرہا کو بتایا کہ یہ کام ایک عرب کا ہے، کیونکہ وہ ہی رات ٹھہرا تھا اور اب غائب ہے۔ جب ابراہ نے پوچھا کہ ایسی حرکت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو عربوں کو کعبہ چھوڑ کر اس کی پرستش کا حکم دیا ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کعبہ تو عبادت کے لیے ہے مگر آپ کا بنایا ہوا یہ گرجا اس قابل ہے کہ یہاں یہ حرکت کی جائے۔ یہ سن کر ابراہ آگ بگولا ہو گیا کہ عربوں کو اتنی جرات کہ وہ میرے بنائے ہوئے گرجے کی بے عزتی کریں۔ اس نے قسم کھائی کہ مکہ پر چڑھائی کر کے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ قریش کے چند جوان سنا گئے اور گرجے کے پاس ٹھہرے، وہاں کسی کام سے آگ جلائی تو ہوا گرجے کے رخ پر چل پڑی جس کی وجہ سے چند چنگاریاں عمارت میں جا گری۔ چونکہ گرجے میں روغن استعمال ہوا تھا اور روغن کو آگ جلدی لگ جاتی ہے، یوں گرجے کو آگ لگ گئی اور اس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ اب تو ابراہ کو یقین ہو گیا کہ جب تک خانہ کعبہ ہے یہ عرب اس گرجے کی عظمت کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح مکہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پوری طرح بھر گئی۔ اب ابراہ نے ایک چال چلی، اس نے اپنے آدمی کو بھیج کر عرب کے رئیسوں کو جمع کرنا چاہا کہ بغیر لڑائی کے عربوں کو قلیص کی طرف مائل کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ اب حج بھی اسی کا کیا کریں۔ قبیلہ خزاع کے دو بڑے سردار جن میں محمد بن خزائی اور قیس بن خزائی آئے، وہ عیسائی نہیں تھے مگر انعام و اکرام کے لالچ نے ان کو اندھا کر دیا۔ دونوں مکہ کی طرف چلے، وہ لوگوں کو جمع کر کے ترغیب دیتے کہ حاکم وقت سے اپنے تعلقات اچھے رکھو، اس کی بات مان لو، قلیص کا طواف کیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو وہ عرب کی حالت بدل دے گا، یہاں بھی ترقیاتی کام ہوں گے۔ جب یہ دونوں بنو کنانہ کے علاقے میں پہنچے تو مکہ کے لوگوں کو اس پروپیگنڈے کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے تصدیق کی خاطر حزیل قبیلہ کے سردار عروہ بن حیاز کو صحیح حالات معلوم کرنے بھیجا۔ وہ سفر کرتا ہوا بنو کنانہ کے ہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں رئیس عربوں کو کعبے کی عبادت اس کے طواف سے روک رہے ہیں اور قلیص کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا تھا، اس نے سوچا کہ اب قوم سے کیا مشورہ لینا، خود ہی ان کا علاج کرو۔ تیر کمان نکالی اور محمد بن خزائی کے سینے کا نشانہ لیا، وہ تو اسی وقت مر گیا مگر دوسرا بھاگا اور ابراہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب تو ابراہ غصے سے پاگل ہو گیا کہ میرے ایلچی کو یعنی سفیر کو مار دیا۔ اس کو پکا یقین ہو گیا کہ کعبے کی موجودگی کبھی بھی قلیص کی عظمت کو قائم نہیں ہونے دے گی، کعبے کو گرا تاکہ قلیص کی شان بڑھے۔ اس نے ایک روایت کے مطابق 20,000 کا لشکر لیا، اس میں 9 ہاتھی تھے، جو ہاتھیوں کا سردار ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اس پر ابراہ سوار تھا۔ اب وہ مکے کی طرف روانہ ہوا، اس کی آمد کی خبر جنگل میں آگ کی طرح سارے عرب میں پھیل گئی اور عربوں میں ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوا۔ ادھر زونفر حمیری نامی ایک شخص نے اس جوش کو اور بھڑکایا، جس کی وجہ سے عرب کے بعض قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ جو ہی ابراہ کا لشکر سنا سے نکلا، اس کی مٹ بھیڑ زونفر حمیری کی فوج سے ہو گئی۔ یہ اس کی بھاری قوت سے مقابلہ نہ کر سکے اور ہار گئے۔ زونفر قید ہوا۔ جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے قید کرو، شاید میں کسی کام آ سکوں۔ ابراہ نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور جب وہ شمال کی طرف بڑھتے بڑھتے قبیلہ خسم کے علاقے میں پہنچا تو ایک اور بڑا لشکر اس کا منتظر تھا، جس کا لیڈر نفیل بن حبیب تھا۔ یہ بھی ایک طاقتور فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آخر نفیل قید ہوا، اس نے بھی زونفر والی بات کی کہ مجھے زندہ رکھو، میں تمہارے بہت کام آؤں گا۔ غرض ابراہ نے اس کو بھی قید کر لیا۔ جب ابرہا بڑھتے بڑھتے طائف پہنچا تو اس کے سردار مسعود بن معتب نے مقابلہ کرنے کی بجائے اس کا استقبال کیا. اس کی وجہ تاریخ میں آتی ہے کہ طائف والوں کا بت لات تھا جس کو انہوں نے ایک بت گدے میں نصب کیا ہوا تھا، حالانکہ طائف کے لوگ بھی کعبے کا طواف کرتے، اس پر چڑھاوے چڑھاتے، مگر ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے بت گدے کا مقام کعبے کی طرح ہو. چنانچہ انہوں نے ابراہا کا ساتھ دیا کہ جب یہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تو ہمارے بت گدے کا مقام بڑھ جائے گا. چنانچہ انہوں نے ابو رغال نامی آدمی کو رہنمائی کے لیے لشکر کے ساتھ کر دیا. جب لشکر مغمس نامی جگہ پہنچا تو ابو رغال کا انتقال ہو گیا. شاید اس شخص پر کعبے کے ساتھ غداری کا خوف ہو جس سے وہ مر گیا. مغمس کے مقام پر پہنچ کر ابراہ نے اسود بن مقصود کو کچھ فوج دے کر مکے کی سمت روانہ کیا کہ وہاں کا حال معلوم کرے. جب یہ شخص ضروری معلومات حاصل کر چکا تو واپسی پر وادی میں چرتے ہوئے جانوروں کو بھی لے آیا. ان میں اونٹ کثرت سے تھے. ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب سردار قریش کے بھی تھے. جب اس طرح جانور غائب ہوئے تو مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ حملہ ہونے والا ہے. مکہ میں بسنے والے قبائل کنانہ، حزیل اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر غور شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے. سب کی متفقہ رائے تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑائی ممکن نہیں. ادھر ابراہ نے اپنا ایک خاص آدمی حیاتا جو حمیری قبیلے سے تھا مکہ والوں کے پاس بھیجا. اس نے دریافت کیا کہ قبیلے کا سردار کون ہے. بتایا گیا عبد المطلب. وہ حضرت عبد المطلب کے پاس گیا اور ابراہ کا پیغام دیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں، مکہ کے لوگوں کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں، نہ ہی تم لوگوں سے میری دشمنی ہے، اس لیے تم لوگ اپنی جانیں ضائع نہ کرو بلکہ ایک طرف ہو جاؤ اور کعبے کو گرانے دو. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ لڑنے کی ہماری بھی نیت نہیں، اور بڑی سادگی سے ساری بات بتا دی کہ ہم نے آپس میں مشورہ کر لیا ہے، ہم اتنے بڑے لشکر سے لڑ ہی نہیں سکتے جس کی تعداد 20,000 ہے، لیکن اس مقدس گھر کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر خدا نے اس کو بچانا ہے اور اس کی عزت و احترام کو قائم رکھنا ہے تو کوئی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی، اور اگر خدا نہیں چاہتا تو ہم میں ہرگز اتنی طاقت نہیں کہ اس کو بچا سکیں. یہ سن کر حیاتا نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور خود بادشاہ کو بتا دیں، شاید آپ کی باتیں سن کر وہ اس ارادے سے ہی باز آ جائے. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے سرداروں اور اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مغمس کے مقام کی طرف روانہ ہوئے. مغمس مکہ سے 15-16 میل کے فاصلے پر ہے. راستے میں حیاتا کی زبانی معلوم ہوا کہ زو نفر حمیری سے ابراہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اب وہ اس کی قید میں ہے. آپ نے پہلے زو نفر سے ملنے کی خواہش کی کیونکہ تجارت کے لیے آتے جاتے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے. یہ آپ کا دوست تھا. جب آپ اس سے ملے تو اس کو ملامت کی کہ تجھے کعبہ اور کعبہ والوں کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے کہا میں نے تو مقابلہ بھی کیا مگر کیا کروں، اب تو قید ہوں، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میری دوستی بادشاہ کے ہاتھی کے محبت سے ہو گئی ہے اور بادشاہ اس کو بہت پیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تمہاری کچھ مدد کرے. اس کا نام انیس تھا. زو نفر نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ قریش کے سردار ہیں، انسان تو کیا، جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے اونٹ شاہی سوار لے آئے ہیں، ان کو بادشاہ سے ملوا دو، اور کوئی مدد کر سکتے ہو تو سفارش کر دو. انیس حضرت عبد المطلب کو لے کر شاہی خیمے کے پاس گیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور، یہ مکہ کے رئیس ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، بڑے احسان کرنے والے ہیں، ان پر التفات فرمائیں۔ بادشاہ نے اپنے خادم کی زبانی جو تعریف سنی تو فوراً اجازت دے دی۔ حضرت عبد المطلب نہایت وجیح، خوبصورت اور لمبے قد کے سرخ و سفید انسان تھے، اور حبشہ کے لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ جب ابراہ کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بہت مروب ہوا، آپ کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ قالین پر نیچے بیٹھ کر ترجمان سے بولا کہ ان کو بتاؤ، مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، یہ اپنے آنے کی وجہ بتائیں۔ حضرت عبد المطلب بولے کہ آپ کے آدمی میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں، وہ واپس کر دیے جائیں۔ یہ سن کر ابراہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ سے مل کر میں بہت متاثر ہوا تھا، اسی وجہ سے اپنا تخت چھوڑ کر آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، آپ کو میں بہت عقل مند اور لائق سمجھتا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں آپ کے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں، جو آپ کے باپ دادوں سے آپ کا مرکز چلا رہا ہے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے آبا و اجداد کی عبادت گاہ ہے، لیکن اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، صرف اونٹوں کا خیال آیا اور اس گھر کو بھول گئے جس سے آپ اور آپ کے باپ دادوں کا دین وابستہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے دل میں ان کا درد ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس گھر کا مالک بھی ایک ہستی ہے جس نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا اس کو اپنے گھر کی فکر نہ ہوگی کہ اس کو حملے سے بچائے؟ دوسرے یہ کہ ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم لڑائی کر سکیں، اب اگر ہم لڑ کر مر بھی جاتے ہیں تو کیا فائدہ؟ جس نے اس کی حفاظت کرنی ہے وہ ضرور کرے گا، ہم چاہے نہ لڑیں، پھر اگر اس نے بچانا ہے تو ضرور بچائے گا، لیکن اے بادشاہ، اس گھر پر حملہ کر کے تم بچ نہ سکو گے۔ یہ سن کر ابراہ سکتے میں آ گیا، پھر فوراً ہی بولا، میں دیکھوں گا کہ کون اس گھر کو میرے حملے سے بچاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے، آپ بہت اداس تھے۔ مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور بادشاہ کے ارادے سے آگاہ کیا، بڑے دکھ سے کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے تم لوگوں کو مشورہ ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، جو ابراہ نے کرنا ہے وہ کر لے، اور جو خدا نے کرنا ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کے بعد ہم پھر مکہ میں آ جائیں گے۔ خانہ کعبہ کے پاس آئے، دل سخت تڑپ رہا تھا، اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اپنی کم طاقتی پر۔ دروازے کے حلقے کو پکڑا اور بڑے درد سے اپنے خدا کو پکارتے ہوئے یہ شعر پڑھے، جن کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ، جب بندے کے گھر کو کوئی لوٹنے آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ کسی کو اپنا گھر لوٹنے نہیں دیتا چونکہ وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اے رب، تو نے لوگوں کو کہا ہے کہ آؤ یہاں عبادت کرو، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنے اس گھر کی حفاظت کر اور اسے دشمن کے حملے سے بچا۔ اے میرے رب، کل ابراہ اپنی صلیبیں اور لشکر کو لے کر تمام طاقتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آئے گا، اس کی طاقت تیری قدرت پر غالب نہ آئے۔ اور روتے ہوئے قریش کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور حملے کا انتظار کرنے لگے۔ ابراہ ہاتھیوں کو عربوں پر روپ ڈالنے کے لیے لایا تھا کیونکہ انہوں نے اس جانور کو دیکھا نہیں تھا، پھر اس کا ارادہ تھا کہ چار دیواریں ہی تو ہیں، دو دو ہاتھی ایک ایک دیوار سے کنڈیوں سے باندھ کر جب آگے ان کو دوڑایا جائے گا تو ہاتھی کی طاقت سے دیواریں گر جائیں گی اور یہ گھر ختم ہو جائے گا، مگر اس کو کیا معلوم کہ اس کی تدبیر کے ساتھ ہی خدا نے بھی تدبیر کر لی ہے، وہ تو طاقتور ہاتھیوں سے حملہ کرے گا، مگر خدا ننھے ننھے پرندوں کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دے گا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ پہلے ہاتھی نکالے جائیں، ان کے پیچھے پیچھے لشکر روانہ ہو۔ سب سے بڑا اور سردار محمود نامی ہاتھی، جس پر ابرہہ خود سوار ہوتا تھا، جب اسے باقی ہاتھیوں کے آگے لا کر خانہ کعبہ کی طرف چلایا گیا تو اللہ تعالی کی قدرت کہ اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ چونکہ ہاتھیوں میں ایک حس ہوتی ہے، اگر ان کا سردار ہاتھی چلے تو وہ چلتے ہیں، اگر نہ چلے تو رک جاتے ہیں، اگر وہ حملہ کرے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب سردار محمود نہ چلا تو باقی کیا چلتے، جب اس کو مشرق کی طرف چلایا جاتا تو چل پڑتا، شمال کو چلایا جاتا جنوب کو تو چل پڑتا، مگر مکہ کی طرف جانے سے انکار کر دیتا۔ اس کو مارا گیا، نیزے چب ہوئے گئے، مگر اس نے چلنا تھا نہ چلا، اس کی وجہ سے لشکر میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ اس دوران خدا تعالی نے ان پر پرندوں کے غول بھیجے۔ جب پرندے گیلی مٹی کی جگہ بیٹھ کر اٹھے تو مٹی ان کے پیروں سے چمٹ جاتی ہے اور خشک ہو کر جھڑتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس مٹی میں چیچک کے جراثیم تھے، جب یہ مٹی لشکر پر برسی تو ان میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی اور اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے سارے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور 3 دن بعد سپاہی مرنا شروع ہو گئے۔ طائف کے جو لوگ اس خیال سے لشکر میں شامل ہو گئے تھے کہ ان کے مندر کی عظمت بڑھ جائے، وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوئے۔ چونکہ عرب میں چیچک کی بیماری کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے قطعی ناواقف تھے۔ وہ کعبے سے غداری کرنے پر سخت شرمندہ ہوئے، مگر بیماری نے تو پکڑ ہی لیا، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یقین ہو گیا کہ اس گھر کی عظمت کو پامال کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ جو لوگ ابھی صحت مند تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، مگر بیماری کے جراثیم ان میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا شکار ہو گئے۔ وہ افراد جو لشکر کی رہنمائی کے لیے ساتھ تھے وہ بھی عرب تھے، اس بلا سے سخت خوف زدہ تھے، مگر ان کو بھی بیماری نے نہ چھوڑا۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بیمار کا سارا جسم پیپ کا چھالا بن جاتا، جس کی وجہ سے انگلیاں، ناک، اعضا جھڑنے لگے۔ اب تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی، کچھ تو بیماری کی شدت کا خوف، کچھ ساتھیوں کو لے کر چلنے میں دقت، ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس جگہ سے بھاگ جائے۔ جو سامان ان کے ساتھ تھا اس کو پھینکا اور بھاگے، کچھ اپنے بیمار ساتھیوں کو لے کر چلے تو راستے میں سخت پریشان ہوئے۔ جب یہ لشکر مکہ کے اطراف کی وادیوں اور جنگل میں پھیل گیا تو بعض بڑے مشکل راستے بھی صحرا میں ہوتے ہیں، ان میں وہ بھٹک گئے اور بھوک، پیاس اور بیماری سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اب جو لاشوں کے ڈھیر بکھرے ہوئے چیلوں اور گدھوں کو نظر آئے تو وہ ان پر حملہ آور ہو گئے، جنہوں نے ان کے گوشت کو نرم کرنے کے لیے پتھروں پر پٹخ پٹخ کر کھانا شروع کر دیا۔ جہاں سارا گوشت گل گیا وہاں صرف ہڈیاں اور کھال رہ گئی۔ ان تمام کو دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے بھوسا ہو اور کچھ بھی باقی نہ بچا۔ لوگوں کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ ایک بہت بڑا ہولناک عذاب تھا جس نے ہر انسان کو اپنی گرفت میں لیا جو کعبہ کو مسمار کرنے کی سازش میں شریک ہوا۔ جب عام انسانوں کی یہ حالت ہوئی تو اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کا اپنا ارادہ عزم یہ تھا، جو سب کو لے کر چلا تھا، اس کی حالت تو یقیناً اور بھی خوفناک ہوگی۔
اور اس کا وجود عذاب الہی کی گواہی دے رہا ہوگا. ابرہا نے اپنی آنکھوں کے سامنے سپاہیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا, ان کے جسموں سے بہتی ہوئی پیپ اور خون, گرتے ہوئے اعضا, ضائع ہوتی ہوئی آنکھیں, ان کی چیخو پکار, آہ و بکا اس کو مزید خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی. وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اتنا بڑا لشکر, اس کے ساتھ جنگی سامان, پھر شان و شوکت, سب دیکھتے دیکھتے ختم ہو چکی تھی. کل حضرت عبد المطلب اس کو اپنی کمزوری اور بے بسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج اسی لشکر کے صحت مند جوان بغیر کسی حملے, بغیر لڑائی کے خود بخود زخمیوں, بیماروں میں تبدیل ہو رہے تھے, جانور مر رہے تھے. اس کے کانوں میں بار بار یہ آواز آ رہی ہوگی کہ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. جس عمارت کو وہ صرف چار دیواریں تصور کرتا تھا, جس کو گرانا کوئی مشکل نہ تھا, جس کی خاطر وہ ہاتھی لایا تھا, اور حقیقت بھی ہے کہ اس کے قلیص کی شان کے سامنے کعبہ بظاہر صرف چار دیواروں کا ایک چھوٹا کمرہ ہی تو تھا. نہ اس میں قیمتی لکڑی روغن استعمال ہوا تھا, نہ ہی اس کی سجاوٹ زیبائش میں سونے چاندی کا کام تھا, نہ اس کے دروازوں میں ہیرے جواہرات لگے تھے, بلکہ بالکل سادہ, دیکھنے میں معمولی سی عمارت, مگر کتنی مضبوط تھی کہ تمام کوششوں کے باوجود اس کی طرف بڑھنے سے ہاتھ ہی نہیں انکار کر دیا. وہ جانور جو نہ صرف بے زبان بلکہ عقل سے بھی آری تھا, اس کو خدائی منشا سمجھ آ گیا. مگر ابرہا انسان ہونے کے باوجود نہ جان سکا, لیکن جلد ہی اس پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی. اس کا تکبر, اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا. وہ جان چکا تھا کہ خدائی عذاب نے اس کو اور اس کے لشکر کو, اس کا ساتھ دینے والوں کو پکڑ لیا ہے. ساتھ ہی وہ سمجھ گیا تھا, دل سے قائل ہو چکا تھا اس مقدس گھر کی عظمت کے نشان کا, اور یہ بھی جان چکا تھا کہ واقعی اس گھر کا ایک مالک ہے اور اسی مالک نے اس کی حفاظت کی. اس گھر کو رب العزت نے اپنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ کر ایک بار پھر تعمیر کروایا تھا. انہی بنیادوں پر اٹھایا گیا تھا جہاں ان کے نشان تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی کہ اے خدا, تو اس گھر کی حفاظت کرنا, اور ساتھ ہی پیش گوئی کر دی کہ اس پر جو بھی حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. پھر تاریخ میں آتا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک شخص اس پر حملہ آور ہوگا اور برباد ہو جائے گا. ابرہا کی کتنی بڑی بدقسمتی کہ کعبے پر 2000 سال سے زائد عرصہ گزرا, کسی نے حملہ نہ کیا. پھر اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم اس گھر پر حملہ کر کے بچ نہیں سکتے, لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا. ابھی حملہ کرنے کے لیے اس کے لشکر نے قدم بھی نہ اٹھائے تھے کہ عذاب نے گھیر لیا. تاریخ ابرہا کی حالت کے بارے میں کہتی ہے کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس نے چند رہنماؤں کو رو کے رکھا اور بھاگا تو سیدھا سنا پہنچ کر دم لیا, لیکن راستے ہی میں اس پر چیچک کا شدت کے ساتھ حملہ ہوا. اس کا گوشت گل کر جھڑنے لگا, اعضا گرتے رہے. جب اس کی انگلیاں گرنی شروع ہوئیں تو دیر تک اس میں سے خون اور پیپ بہتا رہا. آخر جب وہ اپنے ملک پہنچا تو صرف ہڈیاں اور سر رہ گیا تھا, سب کچھ گل کر ختم ہو چکا تھا. آخر وہ اسی عذاب کی تکلیفیں جھیلتا ہوا مر گیا. ابرہا کے لشکر کے جو افراد بچے, ان میں سے دو کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے مکہ میں دو اندھوں کو بھیک مانگتے دیکھا.
معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ ابرہہ کے ہاتھیوں کے مہاوت تھے، گویا خدا تعالی نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کے ایسے نشان چھوڑے اور اس واقعہ کو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ جب تک دنیا قائم ہے، اگر پھر کسی کو یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ اس مقدس گھر کو گرانے کی کوشش کرے تو اس کو ابرہہ کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بناتے ہوئے جہاں اس کی حفاظت کی دعا کی تھی، وہاں پہلے اس موعود پیارے اور اس گھر کے حقیقی مالک کے بارے میں خدا سے التجا کی تھی کہ اس کو میری اولاد میں پیدا کر۔ 2000 سے زیادہ عرصے تک کوئی اس پر حملہ نہیں کرتا، پھر محرم کے مہینے میں حملہ ہوتا ہے، خدا کا قہر حملہ آور کو پکڑتا ہے، اس کی حکومت کے ساتھ وہ سلطنت جس کے ماتحت وہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو دیتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور ربیع الاول میں خدا کا محبوب پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ جب وہ دنیا میں جلال کے ساتھ ظاہر ہو تو کوئی اتنی بڑی حکومت باقی نہ رہے جو اس پر دوبارہ حملہ آور ہو، ساتھ ہی اس حملے کا انجام اتنے قریب کے زمانے میں ہوا کہ اس کی دہشت دیر تک باقی رہی اور کعبے کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کسی کی مجال نہ تھی۔ اب اس واقعے سے آج کے دور کا مقابلہ کریں تو حقیقت بہت روشن ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی دو طاقتور حکومتیں تھیں اور باقی دنیا کسی نہ کسی طرح ان کے ماتحت تھی۔ آج بھی دو سپر پاورز ہیں اور ساری دنیا انہی دو بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، امریکن اور رشین۔ اس وقت میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے عربوں کی قوت ان کے اتحاد کے مرکز کو قیصر اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ آج بھی وہ چکر کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ان کی حکومتوں کو کمزور کرتے کرتے ان کے ایمان پر، ان کی تعلیم پر محمد بن خزائی اور قیس بن خزائی جیسے ضمیر فروشوں کی مدد سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طاقت کی دلی تمنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ کر مسیح کے در پر آ جائیں، وہ خانہ خدا کو خیر باد کہہ کر گرجے کے ہو جائیں، وہ ایک خدا پر ایمان کو ترک کر کے تسلیس کے قائل ہو جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کعبہ موجود ہے۔ یہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، ایمان و اعتقاد کا۔ جب اس کے پروانے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایرانی و عراقی نہیں ہوتا، کوئی مصری و فلسطینی نہیں ہوتا، کوئی عربی و عجمی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرقہ واریت بھی اسی مرکز پر دم توڑ دیتی ہے، نہ شیعہ نہ سنی، نہ دیوبندی نہ بریلوی، ساری طاغوتی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک جذبہ زندہ رہتا ہے اور وہ ہے خدا کی محبت کا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا۔ سارے دیوانہ وار خدا کو پکارتے ہوئے دوڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہوتے ہیں، ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس پاک وجود کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ وہ دیوانہ وار مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور چشمے تصور سے اس نورانی وجود کو دیکھتے ہیں جو یہاں چلتا پھرتا تھا اور فدا ہو جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی آ کر ان دیوانوں کو کہے کہ اس مرکز کو چھوڑ دو، اس گھر سے جدا ہو جاؤ، تو خدا شاہد ہے وہ ایک آواز کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی لیے یہ قوتیں اس مرکز کو ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ اور آج امت محمدیہ کی حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسی اس وقت قریش
اور عبد المطلب کی تھی، لیکن جو خدا کا وعدہ ہے وہ کبھی نہیں ٹل سکتا۔ جس طرح سینکڑوں سال پہلے اس نے اس گھر کی حفاظت کی، آج بھی کرے گا، اور ہر اس بڑی سے بڑی قوت کو پارا پارا کر دے گا جو اس کے گھر اور اس گھر کے سچے محافظوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا آج بھی اسی طرح اپنی تمام قوتوں کے ساتھ زندہ ہے، آج بھی اس گھر اور اس کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھنے والوں کو وہ ضرور یہ معجزہ دکھائے گا کہ اس گھر کے نام پر زندہ رہنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور اس کے پیارے سے محبت کرنے والوں کا عشق کبھی نہیں مرتا۔ اس کی خوشبو سارے عالم کو معطر کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔